أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افضل العباده انتظار الفرج درود ہے جو محمد والے محمد رضوان محترم ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر اس گفتگو کا عنوان ہے کہ نصرت امام کے لیے کیا کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی ہیں تو اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے اہم ترین کوالٹی جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ کردار سازی ہے وہ روحانی لحاظ سے مضبوط ہونا ہے معنوی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے جتنا ہمارا نفس پاک ہوگا کردار ہمارا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ ہم بہتر انداز سے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت کر سکتے ہیں لہذا میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی عرض کی تھی کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ 8 صفات پیدا کرے ٹھیک ہے کون کون سی صفات تھی سب سے پہلی صفت کیا تھی وقور عند الحزاحز کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے اب بن جائے کہ جب بڑے بڑے طوفان آئیں مشکلات آئیں حوادث آئیں اس کے ایمان میں کوئی تزلزل پیدا نہ ہو پائے ثبات میں کوئی لغزش پیدا نہ ہو اپنے نظریے سے پیچھے نہ ہٹے اپنے مکتب سے ملت سے اپنے دین سے پیچھے نہ ہٹے لہذا کیا ہونا چاہیے باوقار انداز سے حوادث کا مقابلہ کرے بڑا خوبصورت آپ دیکھیں اصطلاح ہے بقور عند الحزاحز طوفانوں میں باوقار انداز سے کھڑا رہے جیسے آپ نے پہاڑ دیکھا ہوگا پہاڑ بہت بڑے بڑے طوفان آتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں جھکڑ چلتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن پہاڑ اسی عظمت کے ساتھ باوقار انداز سے ان جھکڑوں اور ان ہواؤں اور ان طوفانوں کے مقابلے میں اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے لہذا آپ دیکھیں روایت کے اندر بھی مومن کو پہاڑ کی صفت اپنانے کو کہا گیا ہے المومن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو مومن کیسا ہوتا ہے مومن پہاڑ کی مانند ہوتا ہے پہاڑ کی مانند لا تحرکہ العواصف کہ یہ جو تیز ہوائیں چلتی ہیں تند و تیز ہوائیں اس پہاڑ کو ہلا نہیں پاتی مومن اس طرح سے ہوتا ہے چنانچہ آپ دیکھ لیں اعزاز نگرامی ہمارے آئمہ اطہار علیہ السلام کے جو اصحاب خاص تھے جن کا تاریخ میں نام ملتا ہے جنہیں آج ہم اور آپ جانتے ہیں مانتے ہیں اور ان کے کردار کی تصدیق خود آئمہ علیہ السلام نے کی ہے آپ ان سب کے کردار کو بایوگرافی کو اٹھا کر پڑھیں آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ہر شخص واقعا ایک پہاڑ کی مانند ہے مشکلات کے مقابلے میں ایک شخص مولا غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھا جب بنی امیہ میں سے کسی حاکم نے اسے پکڑا اور شیعان علی کے نام پوچھنے لگے شیعان علی کے نام بتاؤ کون کون امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے کون کون علی کا چاہنے والا ہے کہا اگر میں نہیں بتاؤں تو کیا کرو گے کہا تم جانتے ہو کہ علی والوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کا سر قلم کرتے ہیں ہاتھ پاؤں قلم کرتے ہیں زندانوں میں ڈالتے ہیں تمہاری زندگی چلی جائے گی. وہ کہتا ہے واللہ اگر میری مٹھی میں بھی شیان علی موجود ہونا اور تم مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تب بھی میں نہیں بتاؤں گا کہ میری مٹھی میں کتنے لوگ موجود ہیں, کون کون سے شیعہ ہیں, میں فہرست نہیں بتا سکتا تمہیں. اور پھر بدردی کے ساتھ اس شخص کو شہید کیا جاتا ہے. تو زانی گرامی یہ پوری تاریخ ایسی ہے ہماری. آپ ابو ذر کو دیکھیے, سلمان کو دیکھیے, مقداد کو دیکھیے, قنبر کو دیکھیے, یہ اصحاب ائمہ علیہ السلام ہمارے لیے. زرارہ کو آپ دیکھیے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے ہیں, دیگر اور اصحاب کہ جنہوں نے یحییٰ ابن ام طویل امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیوں میں سے, یہ سارے وہ صحابی ہیں زان محترم کہ جنہوں نے اپنی جان قربان کی لیکن اہل بیت علیہ السلام پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. زندانوں میں گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, سولی پہ لٹکے, گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا, لیکن ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. وقور عند الحزاحز, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کیسا ہوتا ہے, مومن باوقار ہوتا ہے, باوقار حوادث کے مقابلے میں پہاڑ کی مانند ڈٹا رہتا ہے. لہذا زانی گرامی ہمارے ساتھ کیا حادثات پیش آتے ہیں, ہم تو چھوٹے چھوٹے حادثات ہوتے ہیں گھروں کے اندر, انہیں ہی برداشت نہیں کر پاتے. زوجہ بھی ایک حادثہ ہے نا, بیوی کا پریشر برداشت نہیں کر پاتے, خاندان والوں کا پریشر برداشت نہیں کر سکتے, بنو امیہ اور بنو عباس کا پریشر تو دور کی بات ہے, ہم اپنی بیگمات کا پریشر برداشت نہیں کر سکتے. بیگم نے کہہ دیا بیٹی یا بیٹے کی شادی ہے, مکس گیدرنگ ہوگی, سسرال والوں کا بڑا اصرار ہے کہ مکس گیدرنگ ہونی چاہیے, میوزک بجنا چاہیے, جہیز جو ہے وہ چاہے آپ ساری دنیا سے قرض مانگ کر لیکن اس اسٹینڈرڈ کا جہیز ہونا چاہیے. تو جب شادی ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہ بھائی شادی میں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے, جو چاہے کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مکس گیدرنگ, آپ دیکھیں مومنین کرام کتنی بڑی لعنت ہے ہمارے مشرقی ماحول میں, ہمارے شیعوں کے ماحول میں, اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے سادات گھرانے کی بچے اور بچیاں, سادات گھرانے کی خواتین اپنے آپ کو بنا ٹھنا کر, بڑی میک اپ کر کے, بڑے اچھے کپڑے پہن کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ کہاں بیٹھی ہوئی ہیں, نا محرموں کے درمیان, سب دیکھ رہے ہیں, سب کی نگاہیں دوسروں کی ناموس کے اوپر پڑ رہی ہیں, کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے, آج سب کچھ جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی شادی ہے, بچی کی شادی ہے, تو بیچارا مرد بھی مجبور ہوتا ہے. کیوں مجبور ہوتا ہے؟ کیونکہ بہرحال وہ بیوی کا پریشر برداشت نہیں کر سکتا, وہ سسرال والوں کا پریشر برداشت نہیں کر سکتا, خاندان والوں کا پریشر برداشت نہیں کر سکتا. اور پھر آپ ظلم بالائے ظلم یہ دیکھیے کہ ہم جیسے مولانا حضرات جنہیں پورے سال میں کوئی یاد نہیں کرتا, نکاح میں ضرور یاد کرتا ہے, میت میں اور نکاح میں ضرور یاد کیا جاتا ہے, تو اصرار یہ ہوتا ہے کہ مولانا آپ سر پہ آبا ڈال کے آ جائیے گا اور مکس گیدرنگ ہے, بڑے دھڑلے کے ساتھ, بڑی ڈٹائی کے ساتھ, بڑی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ. وہ ایک عالم دین کو کہتے ہیں جو ان پر احسان کرنے کے لیے آ رہا ہے, ان کا نکاح پڑ رہا ہے ان کی بیٹی یا بیٹے کا, بڑے ڈٹائی کے ساتھ اور بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں مولانا مکس گیدرنگ ہوگی تو آپ جو ہے وہ نظریں جھکا لیجئے گا اور آپ آ جائیے گا. اب ذرا تصور کریں کہ ہمارے یہاں واقعی حیا کی کتنی شدت سے اس وقت کمی پائی جاتی ہے, بے شرمی کی انتہا ہے. میں نے تو واضح طور پر اعلان کیا, میں نے کہا کہ بھائی میں کسی مکس گیدرنگ کی شادی میں شریک نہیں ہوں گا, نہ میں نکاح پڑھوں گا. تو جو مولانا پڑھتے ہیں آپ ان کے پاس چلے جائیں, ان سے پڑھوا لیں. عجیب حال ہے زان گرامی ہمارے معاشرے کا, المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے, امام باقر اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ماننے والے اور ماننے والیاں, کہ جنہوں نے پردے کا اہتمام کیا, جنہوں نے پردے کے لیے قربانیاں دی ہیں. پردہ کیا ہے؟ دین اسلام کا ایک شعار ہے نا زان گرامی, ایک شعار ہے, شعائر اللہ میں سے ہے, اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے, حجاب کرنا نامحرموں سے اپنی بیٹیوں کو, اپنی خواتین کو بچانا, یہ اللہ کا حکم ہے, اہل بیت کا حکم ہے, مولا علی کا حکم ہے, جناب سیدہ کا حکم ہے, امام حسین اور امام حسن کا حکم ہے. لیکن ہم ساری چیزوں کو پامال کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں, آج سب کچھ جائز ہے, جو چاہے کرو, آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لہذا میوزک بھی ہوگا, کنسرٹ بھی ہوگا, آج مکس گیدرنگ بھی ہوگی, ہر چیز جائز, جتنا اسراف کر سکتے ہو اسراف کرو. تو جان محترم, انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحے فکریہ ہے ہم سب آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے. لہذا امام کیا فرما رہے ہیں, وقور عند الحظائر, کہ دیکھو جب ہوائیں چلیں, جب طوفان آئیں تو تمہیں کیا ہونا چاہیے, مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, مرد کو کھڑا ہونا چاہیے, مرد کو مردانگی کا ثبوت دینا چاہیے کہ میری بیٹی ہے, میرا بیٹا ہے, کسی کو حق نہیں ہے کہ میری بیٹی اور بیٹے کے شادی کے اندر, نکاح کے اندر اس طرح کا حرام کام کرے, اس طرح کے غلط کام کروائے, میں اجازت نہیں دیتا, میں باپ ہوں. باپ کو کھڑا ہونا چاہیے, قیام کرنا چاہیے. آپ غلط بات پہ تو قیام نہیں کر رہے, آپ تو شریعت کے لیے قیام کر رہے ہو. بیوی ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے, سسرال ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے, امام جعفر صادق کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, جناب زہرا کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, امام زمانہ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. خزانے گرامی, ہم افسوس کے ساتھ مولا علی کے ولایت کا دعویٰ کرنے والے, اپنے آپ کو عزادار کہنے والے اور ثانیہ زہرا کے پردے پر ماتم کرنے والے, افسوس کے ساتھ خزانے گرامی ہماری توجہات ان چیزوں کی طرف نہیں ہیں. شادی کا ایونٹ کتنی دیر کا ہوتا ہے خزانے گرامی؟ ایک ہفتے کا, دس دن کا, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو شادی کا ایونٹ دس دن کا تھا, ختم ہو گیا, اس کے بعد اس کی باقیات آپ بھگتتے ہو, اچھی یا بری. اگر واقعاً آپ نے شریعت کے مطابق تمام ایونٹس کو انجام دیا ہے, اس کے پازیٹو اثرات آپ کے گھر پر بھی پڑیں گے اور میاں بیوی کے گھر پر بھی پڑیں گے, جو دلہا دلہن ہے. لیکن اگر آپ نے اس نکاح کے اندر, اس ازدواج کے اندر آپ نے شریعت کی مخالفت کی, تو یاد رکھیے گا, باپ اور ماں کے اوپر بھی, والدین کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا, اور جس بچہ اور بچی کی شادی کی ہے ان پر, ان کی نسلوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا. تو زن محترم, ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا کرنا چاہیے, پہاڑ کی مانند ڈٹ جانا چاہیے. بھئی بنو امیہ سے لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں, بنو عباس سے لڑائی کی بات نہیں کر رہا, امریکہ اور اسرائیل سے لڑائی کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں شریعت کے معاملے میں ہمیں پہاڑ کی مانند ڈٹ جانا چاہیے. بیوی کے مقابلے میں, سسرال کے مقابلے میں, خاندان کے مقابلے میں, بھائی کے مقابلے میں, چچا کے مقابلے میں, ہم امام جعفر صادق کو کیوں ناراض کر رہے ہیں, امام باقر کو کیوں ناراض کر رہے ہیں, ہم اہل بیت کو کیوں ناراض کر رہے ہیں, ہم زمانے کے امام کو کیوں ناراض کر رہے ہیں؟ ہمیں ان کی ناراضگی گوارا ہے لیکن چچا کی ناراضگی گوارا نہیں ہے. چچا جو غلط موقف رکھتا ہے, ماموں جو غلط موقف رکھتا ہے, زوجہ جو غلط موقف رکھتی ہے, شریعت کی مخالفت کر رہی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, بیوی ناراض ہو جائے گی, بیٹی ناراض ہو جائے گی, بیٹا ناراض ہو جائے گا. تو ہمیں بہرحال ان تمام معاملات کے اندر کیا کرنا چاہیے, استقامت دکھانی چاہیے. دیکھیں روایت ہے کہ غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد، غیبت امام زمانہ میں ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں، ڈیوٹیز کیا ہیں؟ تو معصوم فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرو، امام کی معرفت حاصل کرو. دوسری ڈیوٹی کیا ہے؟ امام کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤ، سر تسلیم خم کر دو، اپنے وجود کو امام کے سامنے تسلیم کر دو. یہ ڈیوٹی ہے غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اور تیسری ڈیوٹی کیا بیان کی شیعان حیدر کرار کی غیبت امام زمانہ میں؟ کہا کہ جب مومنین کے درمیان اختلاف پڑ جائے کسی بھی بات پر تو تم کیا کرو؟ اس سلسلے میں امام سے رجوع کرو، امام جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو قبول کرو. یہ غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے. تین چیزیں، معرفت امام زمانہ، نمبر دو سر تسلیم خم کرنا ان کے فرامین کے اوپر، نمبر تین اگر اختلاف پیدا ہو جائے مومنین کے درمیان تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پر امام کے فیصلے کو قبول کرنا ہے. تو میں یہاں پر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امام اگر پردہ غیب میں ہو تو پھر ہم کس سے رجوع کریں بھائی؟ بولیے کس سے رجوع کرنا چاہیے؟ بھائی امام تو پردہ غیب میں، نہ میرا ٹیلیفونک رابطہ ہے، نہ انٹرنیٹ پہ رابطہ ہے، نہ میں امام سے ملاقات کر سکتا ہوں. صحیح ہے، یہ غیبت کے تقاضے ہیں کہ میں مل نہیں سکتا امام سے، فریکوینٹ نہیں مل سکتا. ہاں پاک باز لوگ خود مل سکتے ہیں کبھی کبھار جب امام چاہیں. امام اگر مجھ سے ملنا چاہیں مصلحت سمجھے تو امام کبھی بھی مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن میں چاہوں کہ امام سے مل لوں میں نہیں مل سکتا جب تک کہ امام خود نہ چاہیں. یاد رکھیے گا اس بات. تو بس جب میں امام سے نہیں مل سکتا، اختلاف پڑ گیا امت کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، مومنین کا ایک گروہ کچھ کہتا ہے ایک گروہ کچھ کہتا ہے، اب امام زمانہ پردہ غیب میں آپ کیا کریں گے مجھے بتائیے؟ روایت کہتی ہے کہ اختلاف پیدا ہو جائے مومنین کے درمیان تو کس سے رجوع کرو؟ زمانے کے امام سے رجوع کرو، جو وہ فیصلہ کر دیں کیا کرو؟ اسے منوان تسلیم کر لو. تو اگر امام پردہ غیب میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم تو ناکام ہو گیا. معصوم کی حدیث تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ کہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام کا کلام کیا ہوتا ہے؟ کلام الامام ہوتا ہے. امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ قرآن کی مانند ہے، ہمیشہ ویلڈ ہوتا ہے، اس کی ویلیڈیٹی کبھی ختم نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا، ہر زمانے میں اور ہر جگہ اپلیکیبل ہوتا ہے. تو اب ہم کس سے رجوع کریں بھائی؟ لڑتے رہیں جھگڑتے رہیں کوئی فیصلہ کرنے والا نہ ہو ہمارا، مومنین بتائیں نا کس سے رجوع کریں؟ پان والے سے رابطہ کریں، مکینک سے رابطہ کریں، لائر سے رابطہ کریں، ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کسی یونیورسٹی کے ڈین سے رابطہ کریں، پروفیسر سے رابطہ کریں، کس سے رابطہ کریں بھائی؟ ہاں کون لوگ ہیں جو امام سے زیادہ نزدیک ہیں؟ کردار کے لحاظ سے، عدالت کے لحاظ سے، اخلاق کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے، کون سے لوگ ہیں کہ جو شریعت کے غیبت امام زمانہ میں محافظ بھی ہیں اور امام سے نزدیک بھی ہیں؟ کیا وہ ہمارے سیاستدان ہیں؟ کیا وہ ہمارے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں؟ کیا وہ ہمارے بیوروکریٹس ہیں؟ کیا وہ یہ سارے لوگ ہیں یا نہیں؟ امام زمانہ سے نزدیک کون ہو سکتا ہے؟ مجتہدین، جو باتقویٰ ہیں، جو عادل ہیں، جو پاکباز ہیں، جو دنیا سے لو لگانے والے نہیں ہیں، آخرت سے لو لگانے والے ہیں، جو اہل بیت کے غلام ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، قال الباقر، قال الصادق، قال علی، قال جعفر صادق، جو پوری زندگی آئمہ کی احادیث پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے فقہی مسائل کو بیان کرتے ہیں. میرا وقت ختم ہو گیا، میں انشاءاللہ اس مسئلے کو کل بھی بیان کروں گا. تو زانِ محترم، کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں نا، میں کہوں گا، میں دو جملے پڑھتا ہوں، آپ نے اپنے دل کو آمادہ کرنا ہے، اپنے دل کو کربلا لے کر جانا ہے. روزے کے اندر امام حسین کو یاد کرنا بہت اجر و ثواب رکھتا ہے. خیر من الف شہر، یہ مہینہ کیا ہے؟ ایک ہزار مہینوں کے برابر ہے، ایک رات ہزار راتوں کے برابر ہے، یاد رکھیے گا، ایک ہزار مہینوں کے برابر ہے. امام حسین پر گریا کرنا بھی ایک ہزار مجلسوں کے برابر ہے، یاد رکھیے گا. کب؟ ماہ مبارک رمضان میں. اور بس زانِ گرامی، امام حسین جب خیمے میں آئے ہیں، اور وہ منظر میں نے کل بیان کیا، اور جب میرا مولا خیمے سے باہر نکلا ہے تو گھوڑے پر سوار ہوا، چند قدم گھوڑا چلا ہوگا، پیچھے سے آواز آئی، محلن محلا، ارے زہرا کے لال ذرا ٹھہر جا، فاطمہ کے بیٹے ذرا ٹھہر جا. میرے مولا حسین نے جب پلٹ کر دیکھا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو کیا دیکھا؟ در خیمہ پر بہن زینب کھڑی ہے، علی کی بیٹی کھڑی ہے، محبت کرنے والی بہن کھڑی ہے. میرا مولا حسین ذوالجناح سے زمین پر تشریف لایا، اپنی بہن کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا اماں زہرا کی وصیت یاد آ گئی، اماں زہرا کی وصیت یاد آ گئی. بس میرے مولا حسین نے ماں زہرا کا نام سنا، قلب منقلب ہوا. ایک دفعہ کہا کہ بہن، تو نے میری ماں کا نام دشت کربلا میں لے دیا. عزاداروں، بس کہا کہ اماں زہرا نے وصیت کی تھی. کہا بہن کیا وصیت کی تھی؟ کہا بھیا ذرا گلوئے مبارک نزدیک لانا، اپنا گلا نزدیک لانا. حسین نے اپنا گلا بہن کے نزدیک کیا، بہن نے بڑھ بڑھ کر بوسے دینا شروع کیے. کہا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا اماں زہرا نے کہا تھا، جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میں کربلا میں نہیں ہوں گی، زینب میری نیابت میں میرے بیٹے کے گلے پر بوسے دینا، ہائے شمر کا کند خنجر ہوگا اور میرے بیٹے کا گلا ہوگا، اور جبرائیل ندا دے رہا ہوگا، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. الا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ ہم سب کی مغفرت فرما، بار الہ ہمارے مرحومین کو جوار آئمہ میں جگہ عنایت فرما، جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفا عاجل عطا فرما، جتنے روزہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بار الہ ان کے روزے کو، نماز کو، عبادات کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان سب کو سلامتی عطا فرما، دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو نابود فرما، شیعان حیدر کرار کو سربلندی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے صحابہ